أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ النساء کی 59 آیت ہے اور بظاہر شاید یہ دکھائی نہ دے کہ اس کا گہرا تعلق پاکستان اور ہندوستان میں رونما ہونے والے واقعات سے ہے مگر جیسا کہ میں اس خطبے کے دوسرے حصے میں وضاحت کروں گا اس کا بہت گہرا اطلاق بر صغیر میں ظاہر ہونے والے رونما ہونے والے واقعات سے ہے اور ان مسائل کا حل بھی اسی میں شامل ہے جو آج ہمیں درپیش ہیں لیکن اس سے پہلے میں عمومی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس آیت کا پس منظر جو اس وقت وہاں دکھائی دے رہا ہے وہ روشن ہو جائے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک پہلا راؤنڈ ہوا تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ ہندوستان وہ راؤنڈ جیت گیا ہے اور پاکستان کو وہاں کے ایک وزیر نے کھلم کھلا چیلنج کیا کہ اب نکالو اپنا ایٹم بم اگر تمہارے پاس بھی ہے حقیقت میں یہ بات ایسے نہیں جیسے دکھائی دے رہی ہے امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے اور ہندوستان دونوں کے ایٹم بمز کے متعلق یا ان کے بم بنانے کی صلاحیت کے متعلق اور بموں کا جتنا ذخیرہ وہ اکٹھا کر چکے ہیں ان کے متعلق تمام متجسس عالمی طاقتوں کو شروع سے علم ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں یہ سراسر برے صغیر میں ایک فساد پھیلانے کی ایک مضموم کوشش ہے جو ایک جال بنا گیا ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہے اور اس جال ڈالنے میں ہندوستان بھی ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے اور ہندوستان کو علم نہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں جو دجل کا پہلو ہے اس کو آنحضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے بیان فرما دیا تھا ہندوستانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو قبول نہیں کرتے یعنی اکثر ان کے لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قوم کی بعض صفات کو پیش نظر رکھ کر یا جن قوموں کی بعض صفات کو پیش نظر رکھ کر لفظ دجال کا اطلاق فرمایا تھا وہ آج عالمی طاقتوں پر بین ہی پورا اتر رہا ہے. دجل اور فریب کی حکومت ہے جس کے نتیجے میں یہ جال بنتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں, اور اس میں وہ مچھلیاں قابو آتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے جال میں قابو آنے والے نہیں, ہمیشہ قابو آ جاتی ہیں. اب بظاہر یہ صرف پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے, مگر حقیقت میں جیسا کہ حالات سے ظاہر ہوگا اور میں اس کا تجزیہ تفصیل سے پیش کروں گا, یہ ہندوستان کے خلاف بھی سازش ہے, یہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے لیے خلاف سازش ہے, اور ان دونوں ملکوں کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ کرنے کی ایک سازش ہے جس کے متعلق آئندہ حالات اپنے پر پرزے کھولیں گے تو آپ سب کو دکھائی دینے لگ جائے گا. یہ پس منظر ہے جس پر جس کے تعلق میں میں اب موجودہ حالات پہ تبصرہ کرتا ہوں. یہ جو کہا گیا کہ پہلا راؤنڈ ہندوستان جیت گیا, میں نے بھی یہی کہا تھا ایک موقع پر کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پہلا ہندوستان جیت گیا ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ایک دھمکی بھی ہے اور چیلنج بھی کہ تم بھی ایٹم بم چلا کے دکھاؤ. یہ وہ چیز تھی جو میں نے جرمنی کے ایک سوال جواب کے موقع پر کھولی تھی کہ اس میں بہت خطرناک ایک چال پوشیدہ ہے. یہ بات تو عیاں ہونی چاہیے سب پر کہ آغاز ہی سے ان عالمی متجسس طاقتوں کی پاکستان اور ہندوستان کے ذخائر ایٹمی ذخائر پر گہری نظر ہے. کوئی انتہائی بے وقوف ہوگا جو اس کا انکار کرے. اس لیے ہندوستان کو بھی علم تھا کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی ذخائر موجود ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس فخر سے اعلان کیا ہو کہ ہے نہیں دکھاؤ, لیکن ظاہر یہی کیا کہ کر کے تو دکھاؤ. اس وقت تک پاکستان کی حکومت نے بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں, اس لیے وہ یہ اعلان کرتے رہے کہ ہمارے پاس نو ہاؤ یعنی اس کا علم موجود ہے اور جب چاہیں ہم ایک منٹ کے اندر اندر ایٹم بم بنا سکتے ہیں. گوہر ایوب صاحب نے کہا اتنا آسان ہے جیسے تالے میں چابی گھما دی جائے. یہ نہایت احمقانہ بات ہے. تالے میں چابی گھمانے کے کا اور عمل ہے, اور ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد وقت کا انتظار یہ ایک بالکل اور بات ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی فیصلہ کرنے کے بعد فوری طور پر ایٹم بم نہیں بنا سکتی, لمبے وقت چاہیے. چنانچہ یہ وہ حصہ تھا جس کو عملاً انہوں نے اس اعلان کے ساتھ ظاہر کر دیا کہ چابی فیصلے کی چاہیے. عملاً ہمارے پاس موجود ہے, اور چونکہ اس وقت حالات کا اقرار پاکستان کی طرف سے نہیں تھا, اس لیے بظاہر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے چین سے ایٹم بم حاصل کر لیا ہو, لیکن یہ بات درست نہیں. آغاز ہی سے سب کو علم تھا کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم بن چکے ہیں, کتنے موجود ہیں خزانے میں, اور اسی طرح ہندوستان کا بھی علم تھا. یہ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے, اب میں اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے کیا. جب ہندوستان نے یہ چال چلی اور ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں, اور بڑی حکومتیں چاہتی تھیں کہ پاکستان کے خلاف بھی ضرور پابندیاں عائد کریں. اس لیے انڈیا کی حکومت یا اس کے سربراہوں نے یہ اعلان کیا دھماکہ کر کے دکھاؤ. اچھا بھلا علم تھا کہ موجود ہے سب کچھ, وہ چاہتے تھے کہ یہ دھماکہ کریں تو ان کے اوپر بھی بین ہی اسی طرح پابندیاں عائد ہو جائیں, اور اس طرح ملک کے عوام غربت کی چکی میں پیسے جائیں. ان کا ایک مخفی سہارا موجود تھا, اگرچہ وہ بھی ایک دھوکہ ہے. جب بھی عالمی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کسی ملک کی مالی امداد بند کرنے کا، اگر وہ جاری رکھنا چاہیں تو ہمیشہ اسرائیل کو استعمال کرتی ہیں. اسرائیل کی معرفت وہ مخفی مالی امداد جاری رہتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ہندوستان کے ساتھ دھوکہ ہے. اسرائیل کے ذریعے ملنے والی مالی امداد جنگ کو پھیلانے میں اور اس کے خطرناک اثرات کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے یہ امداد مومد ہو سکتی ہے. یعنی ایک دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس امداد سے ہمیں گویا کہ جنگی کارخانے کو چلانے کے لیے مالی سہولتیں مہیا ہو گئیں. لیکن ناممکن ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، ہندوستان کے بھوکے عوام کا پیٹ بھر سکے. یہ دھوکہ ہے. جنگ شروع کروا دیں گے اور جیسا کہ قرآن کریم نے شیطان کا حال لکھا ہے، وہ تیلی لگا کر پیچھے ہٹ جائے گا. اس کے بد اثرات پھر ہندوستان کو خود برداشت کرنے پڑیں گے. یہ حماقت ہے جو وہاں کی لیڈرشپ سے زرزد ہوئی ہے. اور ایٹمی دھماکہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو ٹریپ کیا جائے. پاکستان نے جو جوابی ایٹمی دھماکہ کیا ہے، اس کا پاکستان کو پوری طرح حق تھا، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں. لیکن اہل عقل کا کام تھا کہ اس حق کو اپنے مفاد کے طور پر استعمال کریں، مخالف استعمال نہ کریں. عملاً اس وقت پاکستان کا جو سینسس ہے، اس میں سے 70% لوگوں نے ایٹمی دھماکے کے حق میں اور 30% نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. یہ بات درست نہیں کہ جو 30% ہیں وہ ملک دشمن ہیں. ان میں بھاری تعداد ایسے دانشوروں کی ہے جن کے سامنے کئی اندیشے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں کہ یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا گیا ہے تاکہ پاکستان کو گھسیٹ لیں، مگر اس جوابی کارروائی سے کم ایک فائدہ جو فوری طور پر پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو اب ظاہری طور پر ضرورت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو اپنے یعنی نیوکلیئر بامبس کا نشانہ بنائے. یہ جو فتح ہے، اس کی خوشیاں جتنی چاہیں پاکستان والے منائیں، اس کا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ یہ دوسرا راؤنڈ جیتنے کی اس لحاظ سے خوشی منائے. لیکن جن لوگوں نے اس کے متعلق غور کر کے یہ اعلان کیا کہ مناسب نہیں تھا، ان کے ذہن میں ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مالی پابندیاں عائد کرنے کا بہانہ بنایا گیا تھا، پاکستان اس ٹریپ میں پڑ گیا. ہندوستان کو اس کے بغیر بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ پاکستان کو ایٹم کا نشانہ بنائے، اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ بنائے. ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے عملاً جو ٹریپ بنایا گیا ہے، یعنی اہل دانش پاکستان کی جو بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹریپ بنایا گیا ہے، اس ٹریپ کے اندر پاکستان جا پڑا اور اس کے بہت سے نقصانات جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے. دونوں طرف کے عوام گلیوں میں نکلے ہیں بیچارے. دونوں طرف کے عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آگے آئندہ ان سے کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ ایسی صورتحال میں عوام مارے جاتے ہیں اور غریب عوام قربانی میں سب سے آگے اور مار پڑنے کے لحاظ سے بھی سب سے آگے. ان بیچاروں کا پہلے والا حال بھی نہیں رہے گا. وقتی طور پر جشن منانا اور بات ہے، مگر بھوکے پیٹ گزارا کرنا بالکل اور بات ہے. یہ جو جنون کا دور ہے دونوں ملکوں میں، یہ تو ختم ہو جائے گا، باقی بھوک رہ جائے گی. پھر بھوک بھی فساد پیدا کرے گی اور ملک کا رہا سا نظام بھی وہ بھوکے اپنی بغاوت کے ذریعے تباہ کر دیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو گہری نظر سے دیکھنے والی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اہل دانش ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات ایٹمی تابکاری ہے. ان دھماکوں کو محض اس کھیل کا آخری باب تصور کرنا بالکل غلط ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ تابکاری کے اثرات لمبے عرصے تک ظاہر ہوتے چلے جائیں گے, اور ہندوستان میں جو دھماکے ہوئے تھے اس کی تابکاری کے اثرات بھی پاکستان میں محسوس ہونے لگے ہیں. وہاں کے جو روزمرہ کے ٹیمپریچرز ہیں, درجہ حرارت, وہ بڑھ گئے ہیں. اس لیے جو دھماکے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوئے ہیں ان کی تابکاری سے خوف بے خوف ہونے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے. یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے. وہ دھواں ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے متنبع فرمایا تھا, ایک ایسا عالمی دھواں ہے جس کے سائے کے نیچے کوئی امن نہیں, وہ ہلاک کرنے والا دھواں ہے, وہ زندگی کی ہر شکل کو ہلاک کر دے گا. بس یہ دھواں اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں. ایسی پیچیدگیاں ہیں اس صورتحال کی کہ جن سے نبٹنا بہت مشکل کام اور بہت دور رس نگاہ کی ضرورت رکھتا ہے, اور اہل دانش کو, حکومت کے ہوں یا حکومت سے باہر, ان سب کو سر جوڑ کر ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تجویز کرنا چاہیے. اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا, آئندہ کیسے ان سے نجات ملے گی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت درپیش ہے. تابکاری کے متعلق تو میں جماعت احمدیہ کو خصوصیت سے اور ان کی وساطت سے سارے پاکستان اور پھر ہندوستان کی جماعت احمدیہ اور سارے ہندوستان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوا ایک ایسی موجود ہے جس کو ہم نے بارہا تجربہ کر کے دیکھا ہے, تابکاری کے اثرات ہو بھی چکے ہوں تو ان کو مٹانے میں غیر معمولی مدد کرتی ہے. ایک دوا کا نام ہے ریڈیو برومیٹم اور ایک کا نام ہے کرسینوسین. میں نے ان دونوں دواؤں کو کامیابی سے استعمال کیا ہے, ایسے مریضوں کے اوپر استعمال کیا ہے جن کو تابکاری کا ہسپتالوں میں نشانہ بنایا گیا تھا اور خطرہ تھا کہ پھر وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, لیکن جب ان دو دواؤں کو ان پر استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بالکل ٹھیک ہنستے کھیلتے وہ اپنے ہسپتالوں سے باہر نکل آئے یا باہر نکلنے کے امیدوار ہیں. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایک فرضی تالی کی بات نہیں, در حقیقت آزمودہ بات ہے, اور ہر جگہ احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے بھی ان دواؤں کو ابھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور غیروں کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں اور ان کو بھی آمادہ کریں, ورنہ ایک دفعہ وسیع پیمانے پہ شروع ہوگی تو ہر گھر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جیسے بھی ہو سکے اعلان کر کے اشتہار دے کر اہل پاکستان اور اہل ہندوستان سے کہیں کہ اب اپنے آپ کو تابکاری کے خلاف ایک ٹھوس قلعہ بند ہونے کی تیاری کرو, اور یہ قلعہ بندی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے, یہ افسانہ یا کہانی نہیں ہے. لیکن ناممکن ہے کہ وسیع پیمانے پہ ہر شخص اس نصیحت کو سن بھی سکے, اس پر عمل کر سکے, وہ دوائیں اس کے لیے حاصل ہوں. اس لیے میرے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن یہ تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احمدی مخلص اور سچے ثابت ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہو اور ان کی دعائیں مقبول ہوں تو ان کے ملکوں کے باقی باشندوں پر بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے احسان کی نظر فرمائے. لیکن یہ پیغام پہنچانا میرا فرض تھا. اب میں جو اس جال کی اصل حقیقت ہے اس کے متعلق روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اسرائیل इन बातों के पीछे है। जो मालूमात मुझे हिंदुस्तान से मिलती रही हैं उनके मुताबिक इसराइल के गोरीले कश्मीर में भी और हिंदुस्तान की फौज में भी जगह जगह फैले हुए हैं, और इसराइल में हिंदुस्तानी फौजियों को गोरीला ट्रेनिंग देने के मराकज़ बनाए गए हैं, और उसके नतीजे में कश्मीर पर बेइंतहा जुल्म का एक दौर आने वाला है, क्योंकि इसराइल की गोरीला ट्रेनिंग में खुद इनकी किताबों की रूह से, जो इनका मैंने गहरी नज़र से मुतालिया किया है, महज मेरे दावे के तौर पर नहीं, इनकी किताबों की रूह से ये बात दाखिल है कि हम अपने गोरीलों को ये लाजमी तरबियत देते हैं कि रहम का नाम भी उनको ना पता। ऐसा तशद्दुद करने की सलाहियत रखते हों कि जिसके नतीजे में तमाम इंसानी जज्बाती कदरें पायमाल हों लेकिन उनको कौड़ी की भी परवाह ना हो। ये वो ट्रेनिंग है जिसको जो हिंदुस्तान को दी जा चुकी है, और जो पहला खतरा इन हालात के बाद मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि दोनों तरफ की एटमी तवानाई के नतीजे में एक दूसरे को बांध दिया गया कि एक दूसरे पर एटमी हमला ना करें, और कश्मीर में हिंदुस्तान जो भी करे वो उसके लिए आज़ाद हो गया, और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आइंदा कश्मीर पर बेइंतहा मजालिम का दौर आने वाला है। जितने भी वहाँ मज़ाहमत के अड्डे मौजूद हैं, पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अब जब ताल्लुक नहीं है तो फिर एहतजाज भी नहीं कर सकते, ये ज़ाहिर बात है। इसलिए जो पाकिस्तान कहता है उसके खिलाफ मुझे कहने का हक नहीं है, क्योंकि बहरहाल मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के साहिब इख्तदार लोगों की के खुले दावे का इनकार नहीं कर सकता, यानी उसकी अमल ज़ाहरी तरदीद नहीं कर सकता। बस फ़र्ज करें कि पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जब कोई ताल्लुक नहीं तो हिंदुस्तान ये मौक़िफ लेगा कि हम अपने मुल्क के बाशिंदों पर जो चाहें करें, तुम कौन होते हो। इसका जवाब पाकिस्तान सिर्फ ये दे सकता है कि हैं तो तुम्हारे मुल्क के बाशिंदे, मगर अमलन इनको तुम्हारे मुल्क का बाशिंदा हम तस्लीम नहीं करते, इसलिए एहतजाज कर सकते हैं, मगर जब तक बाउंड्रीज मौजूद हैं इनके एहतजाज की कोई भी कीमत नहीं। हिंदुस्तान ने लाजिमन पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं कि इन अड्डों को, जो पाकिस्तान के ना सही मगर हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ, ख्वाब मफाद नाजायज़ हो, हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ अहले कश्मीर में जहाँ जहाँ भी मजामत के अड्डे हैं उनको कुल्लियतन बेरहमी की सतह को चल दें, जिसका मतलब यह है कि बे इंतहा जुल्म होने वाला है वहां। और तो जो एटम बम्स या न्यूक्लियर बम्स की थ्रेट, उसका खतरा है, वो दोनों तरफ से लॉक होकर डिटरेंट बन गया। ना पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बम इस्तेमाल कर सकता है, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बम इस्तेमाल कर सकता है। ये जो छतरी बन गई है, इस छतरी के नीचे वो कश्मीर में हर उस जद्दोजहद का सफाया कर देंगे जो उनके मफाद के खिलाफ है। पाकिस्तान एहतजाजी कर सकता है, किन के पास? उन हुकूमतों के पास जिन जो इस साजिश में शरीक हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस में एहतजाज करेगा, जो खूब जानते हैं कि क्या हो रहा है और कोई कदम नहीं उठा रहा है? बस ये एहतजाज बिल्कुल बेमानी साबित होगा और अमलन हिंदुस्तान को रोक नहीं सकेगा। इसकी सिर्फ एक सूरत है कि हिंदुस्तान फिर आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की जुर्रत करे, जो उनके इरादों में दाखिल है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह जवाबी कार्रवाई का हक होगा और अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका क्या नतीजा निकले। मगर इस लड़ाई ने दोनों मुल्कों की इक्तसादियात को बिल्कुल तबाह कर देना। इक्तसादियात का एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी में खर्च हो गया और अब जबकि तमाम आलम की तरफ से माली पाबंदियां आयद हो चुकी हैं, अब मजीद जंग का ना हिंदुस्तान मुतहम्मिल हो सकता है ना पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है। ये वो खतरात हैं जो मेरे सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जश्न मनाया जा रहा है तो एक दूसरे के साथ जो पुरानी रवायती दुश्मनियाँ और मुखालफतें हैं उनके नतीजे में एक जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन गलियों में भंगड़े डालना कोई हकीकत में माना खेज रद्द अमल नहीं है। हिंदुस्तान ने भंगड़े डाले तो डाले, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुरान रहनुमा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना रहनुमा था, उनको मैं समझता हूँ मुख्तलिफ रद्द अमल दिखाना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जो भंगड़े डाल रहे हैं उन्होंने उन पर ही मुसीबत टूटनी है। ये जो बड़े लोग हैं ये अपने पैसे पहले ही बैरूनी दुनिया में मुंतकिल करवा बैठे हैं। जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं बैरूनी दुनिया के हों या अंदरूनी, उन्होंने पहले ही अपने पैसे या पाकिस्तान में रखे हुए थे या पाकिस्तान की अपील पर कि हम तुम्हें वापस कर दें करने की इजाज़त देंगे बहुत सा रुपया बाहर से अंदर भिजवा दिया और वो भी ट्रैप हो गए। अब वो बाहर नहीं भिजवा सकते, जिन्होंने पहले से पैसा बाहर भिजवाया हुआ है वो अंदर मंगवा नहीं रहे। अगर वही मंगवा लेते तो बहुत बड़ा माली फायदा मुल्क को पहुंच सकता था। मगर अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इनसे इनके ताल्लुक वाले जितने हैं जिनका कुछ इख्तियार है उनके मुतल्लिक जो आलमी अफवाहें पहुंचती हैं वो ये हैं कि इनके सब के रुपए अमेरिका में या इंग्लिस्तान में या स्विट्जरलैंड में या दूसरे ऐसे ममालिक में महफूज पड़े हुए हैं। ये इनका वहम है कि महफूज पड़े हुए हैं। वक्त बताएगा कि जिसको ये महफूज समझते हैं वो ऐसा ही है जैसा दूध को बिल्ले की हिफाजत में छोड़ दिया जाए। अगर वो दूध महफूज है तो फिर आपका रुपया भी महफूज है। अब कम से कम ये वक्त था कौमी गैरत दिखाने का, अब आप वापस मंगवा सकते थे। इस वक्त अगर वापस मंगवा सकते और मंगवा लेते तो अचानक मुल्क में रुपए की ऐसी रुपए की बहतात होती जिससे सारी दुनिया से माल खरीदा जा सकता है। अगर ऐसे रुपए की बहतात हो जिससे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाए वो बिल्कुल और बात है। मगर बैनुल अक्वामी करेंसी यानी पाउंड या डॉलर्स वगैरह इनको मंगवा लेने से दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जो किसी पाबंदी की परवाह नहीं करेंगे और इनको उन पैसों के बदले नकद अशिया मुहैया कर सकते हैं जिसकी मुल्क को ज़रूरत है। ये दौलत, इस दौलत की फरावानी कभी भी इफरात ज़र का मुजीब नहीं बना करती। इफरात ज़र का मुजीब हमेशा वो दौलत बनती है जो नोटों के ज़रिए छापी जाए और उसके पीछे उसको मुस्तकम करने के लिए कोई ठोस ज़राए मौजूद ना हो, बैरूनी चीज़ को खरीद ही ना जा सकती हो। तो अगर कोई हल था तो ये था। और हमेशा के लिए ये लोग अपनी कौम के हकीकी मोहसिन शुमार किए जाते और उसके नतीजे में मुल्क को बहुत बड़े इन्हितात और बहरान से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि ये मशवरा फ़ायदेमंद भी होगा कि नहीं, हो सकता है देर हो चुकी हो और ये लोग पहले ही उस रुपए पर ये بیٹھ چکے ہوں, جسے سانپ خزانے پہ بیٹھتا ہے, اور ان کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ رہی ہو. یہ ہے اب صورتحال جس کے کچھ اور پہلو ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ ہندوستان سے بھی دھوکہ ہوا ہے, جس کو ابھی علم نہیں کہ ان سے کیا دھوکہ ہو چکا ہے اور کیا خطرات درپیش ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اور خطرہ بھی لاحق ہے, اور وہ خطرہ ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بارہا کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایٹمی بم بنا لیے یا توانائی ایٹمی توانائی کے بم بنا لیے تو ہم ان پاکستان کے ان اڈوں کو برباد کر دیں گے. اس اسرائیلی دھمکی کو کھلم کھلا ٹیلی ویژن, ریڈیو, اخبارات کے ذریعے پیش کیا جا چکا ہے اور بارہا پیش کیا جا چکا ہے. اس لیے ہندوستان کے خلاف تو ڈیٹرنٹ بنا لیا آپ نے, لیکن اسرائیل جہاں سے اصل خطرہ ہے اس کے خلاف کیا ڈیٹرنٹ ہے؟ جب تک فوری طور پر ایسی میزائل نہ بنائی جا سکیں کہ جو اسرائیل کو نشانہ بنائیں اور پاکستان بیٹھے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائیں, اس وقت تک یہ خوفناک کھیل ختم نہیں ہو سکتی. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو اور امریکہ کو یقین ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی توانائی کے ذخائر کو برباد ہونے سے پہلے کہ برباد کرنے سے پہلے یا اس کے رد عمل کے نتیجے میں کچھ ایسی جگہ یہ ذخائر منتقل کر سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل پر بہنے ہی یہی ہتھیار استعمال کریں, اگر یہ بات یقینی طور پر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو ناممکن ہے کہ یہ عالمی جال ان کو کسی پھندے میں پھنسا سکے. اور اس طرف توجہ نہیں ہے, اور اس کے لیے ابھی وقت چاہیے اور محنت چاہیے. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ وہ میزائل بنانا پاکستان کے لیے جو پاکستان بیٹھے اسرائیل مار کر سکیں اور نشانے پر مار کر سکیں, ابھی ایک کار دارد معلوم ہوتا ہے. اگر ایسی میزائل چائنا سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو ہرگز اس میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. عالمی طاقتوں کو یقین دلانا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالمانہ کارروائی کرے تو ہم ضرور جوابی کارروائی کریں گے, اور جوابی کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اگر یہ بات ہو جائے تو یہ آخری دور جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی عمدہ اور فیصلہ کن دور ثابت ہوگا, جس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اندرونی کوششیں یا بیرونی کوششوں کے نتیجے میں بہت حد تک پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے. لیکن جو خطرہ ہے وہ یہ کہ عوام الناس پر جو بادل منڈرا رہے ہیں ان بادلوں کو دور کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے. اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ اس آیت کا اطلاق ہو رہا ہے, مگر حقیقت میں اطلاق ہو رہا ہے, اور اس آیت میں ہر بات کا حل موجود ہے. پہلی بات یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا, ڈیموکریسی کو حکم ہدایت ہے کہ جب تم اپنے حکام چنا کرو تو جو امانت دار ہوں, جو تمہاری امانت کو ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں ان کو چنا کرو. لیکن یہ ڈیموکریسی کا تصور نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں. آج جو حکام دونوں طرف کے فیصلے کرنے کے مجاز ہیں وہ ان دونوں صفات سے آ رہی ہیں, نہ وہ عدل کی صفت رکھتے ہیں نہ امانت کی صفت رکھتے ہیں. اور جتنی خرابیاں آج درپیش ہیں وہ انہی دو صفات کے فقدان کا نتیجہ ہیں. اب دیکھیں اگر عدل, جیسا کہ قرآن کریم عدل کو ایک ایسی قدر کے طور پر پیش کرتا ہے جو عالمی ہے, جو کسی ملک میں محدود نہیں, اگر ایسے عدل کو کشمیر میں جاری کر کے دیکھیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کشمیری کے ساتھ عدل ہونا چاہیے تھا, اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہونے چاہیے تھے. ہندوستان کے ہاتھ سے جاتا یا نہ جاتا اس کی بحث بالکل الگ ہے. کشمیری کا اپنا ایک حق ہے, اور وہ عدل اگر ہندوستان کے حکمران مہیا کرتے تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. یہ سارے مسائل کشمیر پر ہندوستان کے تسلط کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اب بھی عدل کی طرف متوجہ ہوتا, عدل کے فقدان کا علاج عدل کے مزید فقدان کے ذریعے کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی پہلے کون سا عدل تھا وہاں, اب ظلم اور صفاقی کو جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا عدل کے نہ ہونے کے توڑ کے طور پر, اور یہ بات ختم ہونے والی نہیں. یہ اتنی زہریلی بات ہے جس نے جب یہ عمل میں آئے گی تو پھر یہ ظاہر کرے گی اپنا اصل چہرہ کہ نفرت اور ظلم کے نتیجے میں کبھی بھی انصاف دب نہیں سکا. ساری دنیا میں تمام انسانی تاریخ گواہ ہے کہ عدل کے فقدان کے نتیجے کا علاج عدل قائم کرنا ہے, نہ کہ ظلم اور صفاقی کا بڑھانا. تو پہلی بات, جیسا کہ میں نے عرض کی ہے, اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عدل اور امانت کے پیش نظر نہ وہاں حکومتیں قائم کی جا رہی ہیں, یعنی ہندوستان میں, نہ پاکستان میں قائم کی جا رہی ہیں. اور عدل کا فقدان اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود اپنے عوام سے یہ عدل نہیں کرتے. کشمیر کو چھوڑو بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے, کیا ہندوستان کے حکمران اپنے غریب اور بھوکے عوام سے عدل کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مالی اور اقتصادی نظام دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹنے کا موجب نہیں بنا ہوا؟ کیا عوام الناس اس ظالمانہ مشین میں روز بروز پیسے نہیں جا رہے؟ ان کی روٹی کی کس کو فکر ہے؟ ان کے پانی کی کس کو فکر ہے؟ تو جو قوم اپنے حکمران وہ چنے جو عدل سے اور امانت سے آ رہی ہیں, پھر وہ ان سے وہی سلوک کرتے ہیں. بس ایک پہلو سے ذمہ داری پھر بیچارے عوام کل انعام پر آ جاتی ہے. یہ لوگ عقل سے عملاً اتنے عاری ہوتے ہیں جیسے مویشی عاری ہوں, اور چنتے ہیں اپنے رہنما, اور رہنما وہ چنتے ہیں جو لازماً ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی دنیاوی جہنم میں جھونک دیتے ہیں. ان کو حقیقت میں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں بھوکے گلیوں میں مر رہے ہیں, کن کن مصائب کا شکار ہیں, کیا کیا بیماریاں ان میں پھیل رہی ہیں, کس طرح وہ اپنے عورتوں اپنی بچیوں کی عصمتیں بیچتے پھرتے ہیں تاکہ روٹی کے دو لقمے مہیا ہوں. یہ آیت ان ساری باتوں کی نشاندہی کر رہی ہے. اور یہ آیت اگرچہ مسلمانوں کو مخاطب ہے مگر تمام دنیا کی ہر قوم کو مخاطب ہے. یہ آیت کریمہ مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ خواہ میں پاکستان کا ہوں یا ہندوستان کا ہوں یا کسی بھی ملک کا باشندہ ہوں, اس زبان میں کلام کروں جو عالمی زبان ہے, اور یہ زبان صرف قرآن کی زبان ہے. خود انصاف پہ قائم رہتے ہوئے ہر ایک کو میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جو بات انصاف کے منافع نہیں بلکہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. بس یہ ہے در حقیقت آخری صورت جس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ میری آواز کمزور ہے, لیکن اس کمزور آواز کو سننے والے اگر کچھ عقل رکھتے ہوں تو اس کو غلط کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے, حقائق بول رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بغیر انصاف کے چنا گیا اور تم نے خود اپنی قوم سے انصاف نہیں کیا اور اب ان کو گلیوں میں نچا رہے ہو اس وجہ سے, اس خوشی میں کہ کل تم پر ساری مصیبت ٹوٹے گی اور تمہارے حکمران اپنے اپنے علاقوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے غریب بھوکے گلیوں میں مرتے ہیں اور کتنے بچے اور بچیاں تباہ حال ہو رہے ہیں. اس بات کی کوئی بھی ہمدردی ان حکمرانوں کو نہیں ہے, نہ سرحد کے اس پار نہ سرحد کے اس پار. اس لیے میں دونوں کو متوجہ ہو سکتا ہوں ایک ہی زبان میں اور دونوں کے اہمیتوں کو یہی تعلیم دے سکتا ہوں جو عالمی تعلیم ہے, اور یہ تعلیم دینے کے نتیجے میں کوئی مجھ پر یہ قدغن نہیں لگا سکتا کہ یہ تمہاری وطن کی محبت کے خلاف ہے. وطن کی محبت کا تقاضا ہے جو میں پورا کروں گا, اور یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ تقاضا میں تمام دنیا میں بین اسی طرح پورا کر سکتا ہوں, اور کوئی مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے جنبداری سے یا جانبداری سے کام دیا ہے. بس یہ حسن ہے قرآن کریم کا جس کی کوئی مثال دنیا میں کسی کتاب میں دکھائی نہیں دیتی. اس پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حکم کو اگر تم چن لیے جاؤ خواہ کسی طرح بھی چن لیے جائیں, تو جب حکومت کرو تو کچھ عدل سے تو کام لو, اس وقت ہی کچھ عدل کر لیا کرو. اگر چننے میں تم نے اپنی خواہش کے احترام میں عوام سے زبردستی ووٹ لے لیے ہیں, ان کو عقل ہی نہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے, تو اب جب کہ تم حاکم بن گئے ہو تو ان عوام سے کچھ حسن سلوک کرو. یہ حسن سلوک صرف عدل تک محدود نہیں رہتا بلکہ قرآن کریم کی ایک اور آیت اس حسن سلوک کو آگے بڑھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ, کہ عدل تو پہلا مقام ہے, محض عدل کے ذریعے تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, کیونکہ بعض دفعہ عدل کے ذریعے جو کچھ اقتصادی نظام جاری ہے اس کا عدل کے ذریعے چسپاں کریں تب بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا. اس کے لیے امیروں اور بڑے لوگوں کو لازماً قربانی کرنی پڑے گی. اس لیے قرآن کریم کی حکمت بالغہ ہمیں بتاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, احسان کرنا نہیں سیکھو گے تو تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر احسان کا سلوک ہوتا پاکستان یا ہندوستان میں تو عوام الناس خود اپنی حکومتوں پر جانے چھڑکتے, اب ان سے زبردستی حماقت کے ساتھ جانوں کی قربانی لی جا رہی ہے, جانے تو بیچارے اب بھی چھڑکیں گے, لیکن کہاں جان چھڑکنی چاہیے اس کا کوئی علم نہیں. اگر قرآنی تعلیم پر عمل ہو تو یہ عوام واقعتاً اپنے رہنماؤں کی جوتیاں اٹھاتے پھریں گے, ان کے اوپر آنچ آئے گی تو اپنی جان پیش کر دیں گے, کیونکہ عوام الناس میں یہ ایک گہری خوبی ہے جو ساری دنیا کے عوام الناس میں ہے کہ ان سے اگر احسان کا سلوک کریں تو وہ اس کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ ممنون ہو جاتے ہیں. دانشور یا امیر لوگوں پر احسان کرو تو وہ بھول بھی جایا کرتے ہیں, مگر عوام کو مول لینے کا اس سے بہتر کوئی طریق نہیں. یہ طریق تاریخ مذہب سے قطعی طور پر یقینی ثابت ہوتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک اطلاق عام ہوا ہے. آپ نے عدل سے کام لیا اور عدل سکھایا, آپ نے احسان سے کام لیا اور احسان سکھایا, آپ نے اطاع ذی القربا سے کام لیا اور اطاع ذی القربا کے طریق سکھائے. اور دیکھو کہ جو دشمن تھے وہ فی الحقیقت جان نثار کرنے والے بن گئے, بلکہ ان کی جانیں قبول نہ ہوتی تھیں تو روتے ہوئے واپس جایا کرتے تھے. ہم سوائے جان کے کیا پیش کر سکتے تھے اور وہ بھی قبول نہیں ہوئی. یہ عظیم عالمی انقلاب جو ہر ملک میں برپا ہو سکتا ہے, اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں, ان تین بنیادی اصولوں کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے. ان اصولوں کے پیش نظر تمام دنیا کے ہر ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہو سکتا ہے, جس سے یہ دنیا فی الحقیقت جنت بن سکتی ہے. مگر اس کا فقدان تمام بڑی عالمی طاقتوں میں بھی ہے, اور اس کا فقدان ان غریب ملکوں میں بھی ہے جو بڑی طاقتوں کے ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں. اس پہلو سے میں جماعت احمدیہ کو ایک عالمی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ عدل, احسان اور اطاع ذو القربا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر ان تین صفات حسنہ پر عمل شروع کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا سے کام لیں. امر واقعہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر اور مقبول دعاؤں کے بغیر آج نہ ہندوستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں نہ پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. جب اطاع ذو القربا پہ غور کریں تو ایک ایسی ماں سامنے آئے گی نا جس کا بچہ بیمار ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے والا نہیں, کیا کر سکتی ہے سوائے دعا کے؟ اور اس وقت کی دعا جو دل کی گہرائی سے اٹھتی ہے, جو زخمی دل کی دعا ہے, وہ اللہ تعالیٰ عام حالات کی دعا سے زیادہ سنتا ہے. بس ہر احمدی دل کو اطاع ذو القربا کے تحت ایک ماں کا دل ہو جانا چاہیے. وہ دنیا کے غموں کو محسوس کرے اور دل میں تکلیف محسوس کرے, واقعتاً راتوں کو اٹھے اور بلبلائے, دن کو سوچتے وقت ہر وقت اس کو یہ خیال زخمی کر رہا ہو کہ بہت سے میرے بھائی بند ہیں جو گہری تکلیف میں مبتلا ہیں, جو دور کی تکلیفیں ہیں وہ ان کو قریب دکھائی دیں, تب دل سے وہ دعا نکلے گی جو مقبول ہوا کرتی ہے. دور کی تکلیف تو آپ اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں, لاکھوں بھوک سے مر گئے, لیکن اگر کسی ایک کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں اور خود دیکھیں قریب سے, پھر پتہ چلے گا کہ بھوک سے مرنا کیا ہوتا ہے. اگر اپنے کسی بچے کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں پھر پتہ چلے گا. خبروں کی بات نہ کریں, سب کو علم ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھوکوں سے مر رہے ہیں, لیکن اطاع ذو القربا کا مطلب ہے ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھیں جیسے آپ کا بچہ بھوک سے مر رہا ہو, آنکھوں کے سامنے بھوک سے مر رہا ہو. اس وقت جو دل پہ گزرے گی وہ دل پہ گزرے گی تو دعا مقبول ہوگی. ماؤں کی دعا تو اس لیے بھی بعض دفعہ مقبول نہیں ہو سکتی کہ ان کی ساری زندگی ان کی خدا سے دور کٹی ہو, صرف بچہ بچانے کے لیے رو رہی ہوں. لیکن جو بچہ آپ کا نہیں ہے اور اللہ کی خاطر اس سے بچوں والی ہمدردی ہے, یہ ناممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو. ایسی ہی دعائیں تھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے ہمیشہ آپ کی دعاؤں ہی کو انقلاب کا باعث قرار دیتے ہیں, جبکہ دوسرے دنیا دار صوفیاء ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں, ان کا وہم تک اس طرف نہیں جاتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے انقلاب برپا کیا تھا. اور وہ یہ دعائیں تھیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. अपने दिलों को टटोलें, खबरें पढ़ते हैं एक्साइट होने के लिए, तो ये आप इस सूरत में आप मोमिन दिल नहीं रखते। आजकल बड़ा हंगामा चल रहा है खबरों का, CNN क्या कह रही है और अखबार में क्या छप रहा है और नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया है और वाजपेयी ने क्या बयान दिया है, और बहुत लोग एक्साइटेड हैं, घरों में चर्चे हो रहे हैं, आपस में बातें चल रही हैं, आज ये खबर आ गई, आज ये खबर आ गई। खबर आ रही है बर्बादी की और तुम्हें होश ही कोई नहीं, तुम बातों के चस्के ले रहे हो कि ये खबर आ गई और वो खबर आ गई। ये मोमिन दिल का तकाजा नहीं है, ये वो दिल नहीं है जो मैं अहमदियों के सीनों में धड़कता हुआ देखना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने दिलों में, अपने सीनों में वो दिल धड़काएं जो लोगों के गम से धड़कते हों, जो लोगों के खौफ से धड़कते हों, और अल्लाह की खातिर ऐसा करें। ये वो दिल हैं जिनकी धड़कनें खुदा की तकदीर की धड़कनें बन जाएंगी, लाजमन दुनिया में इनकलाब बरपा होंगे। इसको कोई मामूली और छोटी बात ना समझें, इस पर अमल करें। और अलावा हजें अब इन मुसीबत के दिनों में जो भाई बंदों पर टूटने वाली है, अपने आप को पहले से ज़्यादा तैयार करें कि अपनी सहूलतें इनमें तकसीम करें और इनके दुख बांटें। ये दूसरा अमली इकदाम है जिसके नतीजे में मैं यकीन कर सकूंगा कि वाकईतन आप वो बंदे हैं जिनके सुपुर्द अल्लाह ने इस कायनात की इस वक्त में बड़ी जिम्मेदारी डाली थी। ज़ाहिर तो आपकी जिम्मेदारी इस दुनिया से ताल्लुक रखती है, मगर इस कायनात की जान ये दुनिया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया है। इस पहलू से मैं कहता हूं इस सारी कायनात की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द की थी। इसे अदा करना महज बातों से नहीं होगा, महज हिजान से नहीं होगा, जो आज बाहर गलियों में भी दिखाई दे रहा है और आपकी बातों में भी दिखाई दे रहा है। बहुत से घर हैं मैं जानता हूं, उनकी उनका दिन रात का भी ये पेशा बन गया है कि हर वक्त CNN को लगाई रखें और देखें कि अब वो क्या कह रही है। हालांकि CNN की अक्सर खबरें भी प्रोपेगेंडा की खातिर बनाई जाती हैं, और पहले भी CNN ने दुनिया को बहुत सी मखलूक को गुमराह किया, जो बगदाद में गुजरी है, जो इराक पर बनी, जो बोस्निया वगैरह में होता रहा, इन सब जगहों पे CNN इस धोखाबाजी की वजह से सारी दुनिया की राय आमा को गलत रास्ते पर चलाती रही है। और आखिर पर फिर CNN ये इकरार करती है कि हाँ ये बात नज़र से रह गई थी, और यही बातें करने वाले CNN की शदाई कहते हैं अब ताज़ा खबर आई है CNN से कि वो पहली बातें झूठी थी। हालांकि इतनी अकल नहीं करते कि जब बातें हो रही थी आपको पता होना चाहिए था झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पेशा ही इनका ये है हमेशा से। एक जाल फैलाया गया है दुनिया में धोखाबाजी का, और लोग हैं कि इसको लगाई फिरते हैं इसलिए कि साथ कुछ गंदी फिल्में भी दे देते हैं, ये साथ कुछ ऐसी खेलों की खबरें भी देते हैं जिनमें दिलचस्पी होती है, लेकिन उनमें भी नाच गाना उछल कूद और जिस्म की उर्वानी ये नुमाया होते हैं। तो खबरें सिर्फ नहीं हैं जो आपकी दिलचस्पी का मुझे बनती हैं, खबरें पेश करने का अंदाज भी आपकी दिलचस्पी का मुझे बनता है, वरना सुबह उठकर अखबार में वो सारी खबरें पढ़ सकते हैं जो CNN ने आपको दी हैं, उसके देने के अंदाज की आप शदाई हैं, और वो अंदाज दजल का अंदाज है, झूठ का अंदाज है, और आपके ख़ानदान को नापाक करने की एक कोशिश है। इसलिए अकल और हिकमत से काम लें, खबरों में दिलचस्पी रखें, खबरों के झूठे अंदाज में दिलचस्पी ना रखें, खबरों देने वालों को पहचान लें। ये दज्जाल का एक बाजू है, और इस बाजू से दज्जाल राय आमा को हमवार करने का बहुत बड़ा काम ले रहा है। बस मैं चाहता हूं कि जमात अहमदिया तो वो हो जिसको दज्जाल का धुआं तक न पहुंचे, اور اس دنیا میں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں جو دجال کے اثر سے پاک ہے. سارے کے سارے دجال کے دائرے کے نیچے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, تردد کی ضرورت ہے, دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اور دعائیں جہاں دوسروں کے لیے مانگیں وہاں اپنے دل کے لیے بھی مانگیں. بیکاری بن جائیں خدا کے حضور. کیا خدا ہم وہ دل چاہتے ہیں جو تجھے پسند ہو, مگر بہت مشکل کام. تو یہ دل ہمیں عطا فرمائے تو دل عطا ہوں گے, تو اگر یہ دل ہمیں عطا نہ فرمائے تو ہم دنیا کے دلوں کو کیسے بدلیں گے. بس اس عاجزانہ اقرار کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کی ہر ملک کی خدمت کر سکیں, ہر ملک کے احمدی اپنے ملک کو وفادار ہو, اور ہر ملک کے احمدی کی وفاداری کسی دوسرے ملک کے خلاف نہ ہو, خدا کے ساتھ وفاداری ہو اور اپنے ملک کے باشندوں کے حق میں وہ وفاداری کام کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.